سامعین سنی گلاب کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ جس کا عنوان ہے ایک خدا ایک پیغام۔ اس پروگرام میں ہم کہانی اور تمثیلوں کے ذریعے کلام مقدس کی سچائیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، ہم نے پچھلے پروگرام میں ابراہیم کی قربانی کے بارے میں بات چیت کی کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربانی گزرانے کے لیے پہاڑ پر لے گیا۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ابراہیم کا بیٹا موت کی سزا سے جو اس کے سر پر لٹک رہی تھی کیوں بچ گیا؟ اس لیے کہ اس کے بیٹے کے بدلے مینڈا مر گیا تھا، خدا نے عوضی مہیا کر دیا تھا۔ پیدائش کی کتاب 22 باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے بدلے وہ مینڈا ذبح کرنے کے بعد اس جگہ کا نام خداوند مہیا کرے گا کیوں رکھا؟ خداوند نے مہیا کیا ہے، کیوں نہ رکھا؟ خداوند مہیا کرے گا سے مطلب یہ تھا کہ ابراہیم اس واقعے کی خبر دینا چاہتا تھا جو آنے والے وقت میں ہونے والی تھی، جو تقریباً 2000 سال بعد ہونا تھا، کیونکہ اسی پہاڑ پر خداوند خدا ایک اور قربانی مہیا کرے گا، صرف ایک آدمی کی موت سے چھڑانے کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے، ایک کامل اور قطعی اور آخری فدیہ ہونے کے لیے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب ابراہیم اور اس کا بیٹا اسحاق اس پہاڑ پر چڑھ رہے تھے جہاں قربانی چڑھائی جانی تھی، تو ابراہیم نے اسحاق سے کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کر لے گا۔ ابراہیم کیا بات کر رہا تھا، کس کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ کیا خدا نے ابراہیم کے بیٹے کے بدلے مرنے کو برہ مہیا کر دیا تھا؟ تو جب ابراہیم نے کہا کہ خدا اپنے لیے برہ مہیا کر لے گا، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ حیرت انگیز جواب سامنے آئے گا۔ ہمیں دیانتداری سے مان لینا چاہیے کہ جب روحانی سچائی کی بات ہوتی ہے تو ہم سیکھنے میں سستی کرتے ہیں، جلدی نہیں سیکھتے۔ خدا اس بات کو جانتا ہے۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی۔ عبرانیوں 5:12۔ خدا کی رحمت ہے کہ خدا نہایت ہی صابر استاد ہے۔ وہ ان سب سچائیوں کو بار بار بیان کرتا اور دہراتا ہے جو ہمیں بہت پہلے سیکھ لینی چاہیے تھی۔ ہماری مدد کرنے کی خاطر خدا نے اپنی کتاب میں سینکڑوں واقعات اور تمثیلیں شامل کی ہیں جو نہایت اہم سچائیوں کی وضاحت کرتی ہیں۔ عبرانی 9:22 کے مطابق لکھا ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ ہمارے کامل پاک خالق کے لیے معافی دینا کبھی بھی آسان کام نہیں رہا۔ جس روز گناہ دنیا میں آیا، اسی دن سے خدا گناہگاروں کو سکھانے لگا کہ صرف مناسب قربانی کا خون ہی گناہ کا فدیہ ہو سکتا ہے۔ یہی طریقہ ہے جس سے عادل منصف خدا گناہگار کو سزا دیے بغیر گناہ کو سزا دے سکتا ہے۔ آدم اور حوا نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے خود کوششیں کیں، مگر خدا نے ان کی اپنی کوششوں کو رد کر دیا، منظور نہ کیا۔ قائن اور حابل کا واقعہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے، اور اسی طرح ابراہیم اور اسحاق کا واقعہ بھی۔ پرانے عہدنامے میں پیدائش کی کتاب کے بعد جو کتابیں ہیں، مثلا خروج اور احبار، ان میں بھی ان انسانوں کے بہت سے واقعات کا بیان ہے جنہوں نے قربانی کے قانون کو مانا اور اس پر عمل کیا۔ پرانے عہدنامے میں ایسے واقعات کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ 4 لفظ، خون، قربانی، نظر اور قربان گاہ یا مذبح، بائبل مقدس میں 1400 سے زیادہ مرتبہ آتے ہیں۔ خروج کی کتاب یہ جاذب توجہ کہانی بیان کرتی ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق خدا نے ابراہیم کی اولاد کو منظم کر کے ایک قوم بنایا۔ ان کے قوم بننے سے پہلے واقعات کا ایک طویل سلسلہ ہے جن کے بارے میں خدا نے ابراہیم کو پہلے سے بتا دیا تھا۔ پیدائش 15 باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس نے ابراہم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے۔ پھر خروج کی کتاب پہلے باب میں پڑھتے ہیں، خدا کے اس وعدے کے پورے ہونے کا بیان ہے، جو ہمارے قادر مطلق خدا کے منصوبے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں۔ واقعات کے ایک طویل سلسلے کے بعد ابراہم کے نسل کے لوگ فرعون کے غلام بن گئے۔ اپنے مقررہ وقت پر خدا نے انہیں اس غلامی سے چھڑانے کا وعدہ کیا۔ ان کی رہائی کے عمل میں خدا نے دنیا کو اپنے اس منصوبے کی تصویریں دکھائیں جو اس نے بنی آدم کو گناہ کی غلامی سے چھڑانے کے لیے بنایا تھا۔ یہ فسا کا واقعہ ہے۔ تقریباً 1490 کافمی میں خدا نے موسیٰ کے وسیلے سے مصر کے ملک پر 10 تعجب انگیز اور دہشت ناک آفتیں نازل کیں۔ مصری بہت سے غیر معبودوں کو مانتے تھے۔ پہلی نو آفتوں میں خدا نے ان کے جھوٹے معبودوں کو چیلنج کیا اور انہیں شکست دی، لیکن اس کے باوجود فرعون نے خدا کی اطاعت نہ کی، اس کی بات نہ مانی اور اسرائیلیوں کو اپنے ملک سے جانے نہ دیا۔ تب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کو بتا دے کہ مصریوں اور اسرائیلیوں کے سارے پلوٹوں پر سزائے موت کا حکم ہو چکا ہے۔ مقررہ تاریخ کی آدھی رات کو موت کا فرشتہ ملک میں سے گزرے گا اور ہر ایک گھر میں پلوٹے کو ہلاک کرے گا۔ یہ خبر تو بہت بری تھی، لیکن ایک اچھی خبر بھی تھی۔ خدا نے موت کی اس آفت سے بچ نکلنے کی راہ بھی مہیا کی تھی۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہر ایک خاندان کو کہہ دے کہ ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے، یہ برہ بے عیب اور یکسالہ نہ رہو، اور ایسا بچہ تم بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے۔ مزید حکم تھا کہ مقررہ وقت پر یہ برہ ذبح کریں، اور اس کا خون ہر گھر کے دروازہ کے اوپر کی چوکھٹ اور دونوں بازوؤں پر لگا دیں۔ جو لوگ یہ خون دروازوں کی چوکھٹوں پر لگائیں گے اور گھروں کے اندر رہیں گے، تو جب موت آئے گی اور موت کا فرشتہ ملک میں سے گزرے گا تو وہ سب زندہ بچ رہیں گے۔ خداوند خدا نے وعدہ کیا کہ میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ خروج 12:13۔ سب کچھ خدا کے کہے کے مطابق ہوا۔ اس رات خدا نے وہ سارے پلوٹے محفوظ رکھے جو خون کے نیچے تھے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ مصریوں کا ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی مرا نہ ہو۔ ہر گھرانے نے موت دیکھی۔ جی ہاں، ہر ایک گھرانے میں یا کوئی برہ مرا یا پلوٹا۔ جنہوں نے چوکٹوں پر خون لگایا تھا، اس رات وہ ظلم و جبر اور غلامی کی زندگی سے نکل کر چلے گئے۔ وہ ایک آزاد قوم بن کر نکلے جن کا فدیہ دیا گیا تھا۔ ان کی مخلصی اور فدیہ کی قیمت کیا تھی؟ برے کا خون۔ ایک دفعہ پھر قربانی کے قانون نے گناہ اور موت کے قانون کو مات دے دی۔ آئندہ سالوں میں یہودی قوم اس واقعہ کی یاد فسا کے نام سے منایا کرے گی۔ یہ سالانہ عید ہوگی جس میں وہ یاد کریں گے کہ خدا نے برہ کے خون کے وسیلے سے ہمیں بڑی رہائی دلائی۔ پہلی فسا کے وقت خدا اسرائیلیوں کو مصر کے 400 سالہ غلامی سے نکال کر بیابان میں لے آیا۔ خدا کا ارادہ اور منصوبہ یہ تھا کہ وہ انہیں اس ملک میں واپس لائے جس کا وعدہ اس نے ابراہم، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سے کیا تھا۔ ان کے سفر میں خدا ایک دیدنی اور اطمینان بخش طریقے سے ان کے ساتھ رہتا تھا۔ خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں۔ خدا انہیں نہ صرف ریگستان میں چلاتا روشنی مہیا کرتا تھا، بلکہ اس نے اپنے زور آور بازو سے ان کے لیے بحر کلزم میں سے راستہ کھول دیا اور انہیں فرعون کے لشکر سے بچایا جو ان کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آ پہنچا تھا، اور پھر موسیٰ کے ساتھ اپنے وعدے کے مطابق وہ انہیں کوہ سینا کے پاس لے آیا۔ ان واقعات سے کچھ عرصہ پہلے خدا نے سینا کے بیابان میں ایک جلتی ہوئی جھاڑی میں ہو کر موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے. خروج 3:12. 12 لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل یہ قوم ایک سال تک اس پہاڑ کے دامن میں ڈیرے ڈالی رہی. ایسے خشک اور بے آب و گیا ریگستان میں وہ کیسے گزر بسر کرتے اور زندہ کیسے رہ سکتے تھے؟ خدا اپنی شفقت اور فضل سے انہیں آسمان سے روٹی اور چٹان سے پانی مہیا کرتا رہا. اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا اور خشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا. اگرچہ اسرائیلی بار بار ناشکرے پن کا اظہار کرتے تھے، خداوند پر توکل اور بھروسہ نہیں رکھتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے، لیکن انہیں غلامی سے چھڑا لانے والا خداوند خدا ہمیشہ وفادار رہا. وہ اس کے خلاف گناہ کرتے تو وہ انہیں سزا دیتا تھا، اور جب اس پر بھروسہ اور ایمان رکھتے تھے تو انہیں برکت دیتا تھا. خداوند خدا اپنی چنی ہوئی قوم سے یہ سلوک اس لیے کرتا تھا تاکہ ارد گرد کی قومیں دیکھیں اور اس کے رہائی اور مخلصی دینے کے طریقے کو سمجھیں. خدا یہ بھی چاہتا تھا کہ لوگ سمجھ لیں کہ مجھے شخصی طور سے جان سکتے ہیں. بنی اسرائیل کو داس حکم اور دوسرے آئینوں و قوانین دینے کے بعد خداوند خدا انہوں نے ایک بے مثال مقدس بنانے کا حکم دیا، جسے مقدس مسکن یا خیمہ اجتماع کہتے ہیں. خروج 25:12 میں ہم دیکھتے ہیں، وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا. خدا کی اس قدیم قوم کو یہ خاص خیمہ کس مقصد سے بنانا تھا اور کیوں ضروری تھا کہ وہ ٹھیک اسی نمونہ کے مطابق بنایا جائے جو خدا انہیں دکھائے؟ خدا کا ارادہ اور منصوبہ تھا کہ اس خیمے کے ذریعے انہیں خاص دیدنی طریقے سے سکھائے کہ میں کیسا ہوں اور مجھ تک کیسے رہائی حاصل کی جا سکتی ہے. بائبل مقدس میں اس خیمے اور اس کے سارے ساز و سامان کے بارے میں 50 باب ہیں. یہاں ان ساری چیزوں کی وضاحت کرنا ممکن نہیں، اس لیے ہم صرف چند بنیادی عناصر کی وضاحت کریں گے. خدا نے خیمہ اجتماع کا نقشہ دے کر دنیا کو سکھایا کہ اگرچہ میں نہایت پاک ہوں تو بھی انسانوں کے ساتھ سکونت رکھنا چاہتا ہوں، لیکن خدا اور انسان کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، ایک دیوار حائل ہے. وہ دیوار گناہ ہے. خیمہ اجتماع جو انسانوں کے درمیان خدا کی حضوری کی علامت تھا، اس کے چاروں طرف ایک وسیع مستطیل صحن تھا. اس صحن کی چار دیواری پیتل کے ستونوں اور نفیس کتانی کپڑے سے بنی ہوئی تھی. یہ 2.5 میٹر اونچی تھی، اتنی اونچی کہ کوئی شخص اس کے اوپر سے دیکھ نہیں سکتا تھا. خدا چاہتا تھا کہ لوگ سمجھ لیں کہ تم میری حضوری سے خارج ہو اور اندر نہیں آ سکتے. یہ بری خبر تھی. اچھی خبر یہ تھی کہ خدا نے ایک راستہ مہیا کر دیا تھا جس سے گناہگار اس کے پاس نزدیک آ سکتے تھے. اس دیوار میں ایک دروازہ تھا جو آسمانی کرمزی اور سرخ رنگ کے داغوں کا بنا ہوا تھا. گناہگاروں کے لیے خدا تک رسائی کرنے، خدا کے پاس آنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ برہ یا کوئی اور خون کی قربانی لے کر اس دروازے سے داخل ہوں. بعد کے زمانے میں جب مسیح موعود اس دنیا میں تھا تو اس نے فرمایا، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا. یوحنا کی انجیل 10:9. خیمہ اجتماع کا ایک ایک جز اس کی ذات اور کام کی طرف اشارہ کرتا تھا. موزے سامعین، آپ اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے ہمارے فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے، 03-41-066-1305. دوسرا موبائل نمبر ہے 03-41-30-43-110. اور خط بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے، پی او باکس 311 لاہور پاکستان، 311 لاہور پاکستان. اور آپ ہم سے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے listen.live77@gmail.com، یعنی listn listen.live 77@gmail.com.